بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. یا ایوہ الناس، اے لوگو. الناس کا اعراب رفع منادہ معرفہ ہونے کے مفرد ہونے کی وجہ سے اتقو، تم ڈرو یا بچو، ربکم اپنے پروردگار سے، یعنی اس کی نافرمانی سے اگر بچو میں نہ کریں تو. الذی، وہ جس نے، کہ اس طرح سے یہاں الذی ایک طرح سے نصب میں ہے کیونکہ ربکم کی صفت شروع ہو رہی ہے. خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدت، ایک نفس سے، ایک جان سے. نفس مؤنث سمائی ہے، اس کی صفت واحدہ آئی ہے. تفسیر میں اس سے کیا مراد ہے وہ ایک الگ بات ہے. حضرت آدم مراد ہے، کچھ اور مراد ہے. ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اس سے، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا. خلق منہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے، زوجہا کی ضمیر بھی نفس کے لیے ہے. اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یہ بھی مانا کیا گیا ہے تفسیری کہ بھائی اس سے اس کی بیوی پیدا کی. آفرید ازاں یکس زن پورا، یعنی نفس واحدہ کو میں نے یکس، یہ معنی مراد ہے کہ آدم مراد ہے اور ان سے پیدا ہو. تفسیر میں پھر جاتے ہیں کہ وہ پسلی سے ہوئی، اور یہ ویسے بائبل کا قصہ ہے پسلی والا اصل تو، بلکہ بائبل کا یہ قصہ ان کے کلچر کا تو اس طرح کا حصہ ہے کہ ہر عیسائی اور یہودی چونکہ بچپن ہی میں یہ کہانی پڑھتا ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی تھی، تو وہاں پھر اس طرح کے لطیفے بھی ہو جاتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ ان کے ذہن میں یہ قصہ ہوتا ہے، ہر آدمی نے بچپن میں یہ قصہ سنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو شاید بعض لوگوں نے نہ سنا ہو، اکثر ان پڑھ مسلمانوں نے یا پڑھے ہوئے نے بھی، لیکن وہاں جو کہ بائبل کا یہ ابتدائی سبق ہے، بالکل کتاب پیدائش کی شروع میں آتا ہے، تو یہ تو وہ پڑھاتے ہی اور پڑھتے ہیں اور عام بات ہوتی رہتی ہے. اس ثقافتی معلومات کی بنا پر یوں کہیے کہ ان کے ہاں تو ایسے لطیفے ہو جاتے ہیں کہ کس کتاب میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک دن آدم ذرا لیٹ پہنچے گا تو ہوا نے بڑا طوفان بپا کیا، بھائی کیوں آج لیٹ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کوئی بہانہ بنایا، بھائی میٹنگ تھی، یہ تھا، وہ تھا، خیر کھانا کھایا سو گا. رات کو آدم کو معلوم ہوا کہ اس کے بدن پر کوئی انسانی ہاتھ ہے، تو وہ جاگے تو دیکھا تو ہوا ان کی پسلیاں گری گئی تھی. یعنی اب اس میں وہ لطیفے کا پہلو یہ ہے کہ وہ دیکھ رہی تھی کوئی اور پسلی تو غائب نہیں ہو گئی، ایک سے تو وہ پیدا ہوئی تھی. تو ان کے ہاں یہ قصہ اس طرح چلتا ہے، اسی لیے ہمارے ہاں عام تفسیر میں تو یہ ہے، خیر یہ تفسیری بات ہے، لیکن بعض نے کہا کہ منہا سے مراد من جن سے آ ہے، اور آگے 21ویں پارے میں اسی طرح سے مثلاً آتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا، تو وہ اس کے اپنے آدمی کے اندر سے نہیں پیدا ہوتے، وہاں پھر آپ جنسی میں نہ کرتے ہیں. تو بعض ریشنل قسم کے مسلمان قدیم مفسرین نے بھی، معتزلہ نے خاص طور پر اس کے اور معنی کیے، اور آج کل تو بعض وہ سیل اور سیل کے ڈپلیکیشن اور اس کو معنی مراد کر لیتے ہیں کہ اس کی بھی گنجائش ہے. وابستہ منہما، اور ان دونوں سے پھیلائے، بس یہ غصہ پھیلانا، منہما ان دونوں سے، یہ لفظ، یہ جو سیل اور سیل کی ڈیولپمنٹ وغیرہ مراد لیتے ہیں اس کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ سیل سے فوراً پھر مرد اور عورت تک اگلا سٹیپ نہیں آ جاتا. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پہلے انسانی جوڑے کا ذکر ہے کہ وابستہ منہما، اور ان دونوں، ہما کا تصنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کے ذریعے سے پھیلائے. رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، و نساءً، یعنی نساءً کے ساتھ بھی کثیراً آیا ہے، رجال رجل کی جمع ہے اور یہ بسہ کا مفعول ہوگا. رجالن کثیرن سیدھا صفت موصوف ہے مفعول اور نساء کے ساتھ انڈرسٹوڈ ہے بہت سے مرد بہت سی عورتیں پھیلائیں. کثیر کا لفظ جمع کے لیے بھی آتا ہے اگرچہ اس کی جمع کثیرون بھی آتی ہے. مؤنث سمائی ہو تو کثیرتن بھی جمع مؤنث کوئی مثلاً جمع ہو مقصر شروع میں تو صفت کثیرتن مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہاں رجال کے لیے کثیرتن بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی کثیرون نہیں آیا یہ استعمال عربی میں ہے. تو رجالن کثیرن و نساءن کثیرن یہاں بھی کہہ سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اور تم ڈرو اللہ سے الَّذِي جس نے کہ تَسَاءَلُونَ تم مانگتے ہو. تَسَاءَلَ يَتَسَاءَلُ باہم ایک دوسرے سے سوال کرنا باب تفاعل سے تم باہم سوال کرتے ہو. یہ تَسَاءَلُونَ آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں ایک تے گری ہوئی ہے ورنہ تساءلوا تو ماضی ہوگا تساءلون تو فعل نہیں بن سکتا یہ تتساءلون ہے اصل میں. تم آپس میں سوال کرتے ہو بہی اس کے ذریعے سے. یہ بہی کی ضمیر اللہ ذی کے لیے ہے. اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے یا جس کے واسطے سے جس کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو یا مانگتے ہو یا طلب کرتے ہو چیزیں. باب تفاعل تفاعل اور باب تفاعل اور تفاعل میں دو چیز جمع ہو جاتی ہے تو اس کو ایک کو گرا دیتے ہیں. عرب نہ بھی گرائے تو بھی ہو سکتا کئی جگہ وہ نہیں بھی گرتی دونوں طرح. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں ناٹ بھی پڑھتے ہیں کانٹ بھی پڑھ لیتے ہیں بس اس قسم کی چیز ہے. زبان والوں کی بات ہے نا جس کو کہیں ناٹ کا بھی پتا اور کانٹ کا بھی پتا وہ پڑھ لے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ تو کنفیوژن ہوتا ہے جی کہیں کانٹ لکھ دیتے ہیں کہیں کہیں ناٹ لکھ دیتے ہیں. یہی بات ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے تم باہم میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. مانگتے کا یہ ضروری نہیں مانا کہ جو گداگر مانگتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ مجھے پیسہ دو بلکہ اس میں ہر طرح کی مسئولیت اللہ کے نام پر سمجھنا. مثلا اسی لیے تفسیر والوں نے حلف اٹھاتے ہو کیونکہ اعتماد باہمی جو ہوتا ہے دو انسانوں کا وہ کسی تھرڈ پارٹی کے زور پر ہوتا ہے جو اس معاہدے یا کسی چیز کی گویا کہ نگران ہوتی ہے. مثلا دنیاوی قانونوں میں حکومت تھرڈ پارٹی بنتی ہے تو اخلاقی طور پر دینی طور پر اللہ ایک طرح سے وہ تھرڈ پارٹی ہے. اس لیے ہر طرح کی مسئولیت اللہ کے ذریعے سے ہونا یہ بھی اس کے مفہوم میں چیز آ سکتی ہے. وہ حلف وغیرہ میں اس کی تعظیم کرتے ہو یعنی تم اور اس کی بنا پر آپس میں ایک دوسرے سے جو تمہارے مطالب ہوتے ہیں وہ مانگتے ہو. والارحام اور رحموں سے بھی بچو رحموں سے ڈرو. یہ ارحامہ کی نسب ہے اس طرح سے یہ اللہ پر اس کا عطف ہے یعنی وَتَّقُوا الْأَرْحَامَ اور اس کا معنی پھر ہوگا وَتَّقُوا فِي الْأَرْحَامِ رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی ڈرو اب تلفیہ نہ کرو وغیرہ یہ معنی ہوگا. بعض تفسیر بعض روایات والے کہتے ہیں یہ الارحام میں ہونا چاہیے اور بھی پہ یعنی ہو سکتا ہے یا کسی رکرات میں آیا ہوگا بہرحال حفظ میں نہیں ہے لیکن ضمیر پر عطف نہیں ہوتا. ضربتہ و زیدن یوں نہیں کہتے ضربتہ و آگے کچھ اور ہوگا عام طور پر عطف یہ خاص طور پر بعض گرامر والے تو نہیں مانتے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور شاہ صاحب نے یہی کیا اور ہماری قرآت بھی یہی ہے الارحام ما چل چاہے پڑھیں گے الارحام جو رحم کی جمع ہے اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی ڈرو یعنی قطع تعلقی نہ کرو ظلم نہ کرو حق تلفی نہ کرو وغیرہ. اللہ پر وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ بِهِ پر ہوتا تو ہوتا نا اس کے ذریعے سے مانگتے ہو اور رحم کے واسطے دے کے بھی مانگتے ہو پھر یہ معنی ہو سکتا تھا. جیسے کہتے ہیں بچے کے واسطے اپنے بچے کے نام پر مجھے پیسے دے مثلاً یہ اس طرح سے ہوتا لیکن وہ معنی بنتا بھی نہیں اور یہ قرات بھی نہیں ہے. دیکھیے چاہے وقف ہے لیکن میم کی زبر لکھی گئی ہے باقاعدہ تاکہ معلوم رہے کہ اس کی عربی کیفیت کیا ہے اور عربی کیفیت سے ہمیں بہنوں مہینوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ پر عطف ہے. اللہ کی تو یہ صفت ہو گئی ہے الذی تساءلون به اور والارحام اور تم ارحام کے بارے میں بھی بچو. ان اللہ کان بھائی باہم ایک دوسرے سے سوال کرنا طلب کرنا یہ بھی معنی ہے نا, اور باہم مانگنے کی بہت وسیع معنی ہو سکتے ہیں, صرف اللہ کے نام پہ چار پیسے مانگنا نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کی تعظیم پر آپس میں حلف اٹھاتے ہو, یعنی وعدہ معاہدے جو ہوتے ہیں اللہ کا نام جو اس میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اصل کانفیڈینس تو اسی سے ہوتا ہے نا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالی تم پر رقیب ہے, یعنی ان اللہ کان رقیبا علیکم, رقیب راقب یرقب نگرانی کرنا انتظار کرنا بھی آتا ہے, ولم ترقب قولی اور معنوں میں آیا ہے قرآن مجید میں, اس کے اصل معنی گویا کہ نگرانی کرنا ہوتا ہے, اسی سے رقبہ بمعنی گردن, گویا کہ کسی کو پیچھے سے دیکھنے کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے. تو رقیب اللہ تعالیٰ کے اسماء کے طور پر بھی قرآن میں آیا ہے, ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ جو اردو غزل کا رقیب ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے کہ وہ دوسرے کی نگرانی کرتا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے یا کیا کرتا ہے, انہیں معنوں میں وہ رقیب بمعنی حریف استعمال ہوتا ہے, اصل معنی نگران کا ہے. وآت الیتاما, اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے تم پر نگہبان ہے یا تمہارے اعمال کا نگران ہے. وآت الیتاما اموالہم, اور تم دو یتیموں کو ان کے مال, آتو کا دو مفعول ہوتے ہیں, پہلا الیتاما جو یتیم کی جمع ہے اور دوسرا اموال. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, اور نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب سے. تبدل یا تبدل, اب دیکھیے یہاں تتبدلو ہے, حالانکہ ہم تے گرا دے تو ٹھیک ہے, ولا تبدلو بھی ہو سکتا ہے جو کہ بالکل ماضی کا صیغہ لگے گا. ولا تتبدل الخبیث, خبیث کو نہ بدل لو, بے طیب طیب کے ساتھ, گندی چیز کو صاف چیز کے ساتھ بدل نہ لو. بظاہر تو یہی معنی معلوم ہوتا ہے کہ یتیموں کے مال کی بات ہے کہ بھائی ان کی اچھی چیز لے لی اور بری ان کو نہ دو, لیکن اگر ہم غور کریں تو تبدلہ کے بعد دو اسم آتے ہیں اور ایک پر بے آتا ہے, فلاں کو فلاں چیز سے بدل لینا, اور ہم دو تین استعمالات اس کے دیکھ آئے ہیں کہ جس پر بے آتا ہے گویا کہ وہ چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں دوسری لے رہے ہوتے ہیں, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, اور اس طرح سے ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر میں نے یہ بنتا ہے کہ طیب چیز دے کر خبیث نہ لیا کرے, اور یہ میں نے ویسے بنتا نہیں, پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا ہے, اور تبدیل نہ کرو ناپاک کو پاک سے,
بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے,
بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے, اس میں تو وہی گنجائش دونوں نکل آتی ہیں ویسے. یہ دونوں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا دے کے کیا نہ لو, ہم دیکھتے ہیں کہ جس پہ بے آئے وہ دیا جاتا ہے, اصول یہ ہے اس میں عربی محاورے میں. یہ تو کیا نا تفسیری سارے, لیکن بات یہ پھر ہونا چاہیے تھا اصولی طور پر ولا تتبدل الطیب بالخبیث, کہ خبیث دے کے اچھا نہ لے لیا کرو, یہاں تو طیب دے کے خبیث نہ لیا کرو, اس لیے پھر تفسیر والوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ میں نے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اچھا کمبل دیکھا وہ رکھ لیا اور برا اس کی جگہ رکھ دیا, جیسے ہمارے ایڈ کے مال میں گورنمنٹ ملازم افسر صاحبان کرتے ہیں. لیکن جو اصولی بات ہے اس کے لحاظ سے تفسیر والے کرتے ہیں کہ تم اپنا حلال دے کر وہ حرام لوگے تو وہ گندا ہوگا, گویا کہ طیب دے رہے ہو جو تمہارے پاس تھا اور وہ جو لے رہے ہو وہ تو خبیث ہو گیا, اس کے وہ معنی بھی ہو تو سکتا ہے, اور اسی پر یہ معنی کام ہوتا ہے, لیکن گویا کہ تم جو دے رہے ہو وہ نسبتاً طیب تھا اور بری چیز تم نے شرعی طور پر وہ خبیث ہے جو تم لے رہے ہو. ممکن ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ قیمتی ہو. یہ میں نے پیدا ہوتا ہے بالطیب کی بے کے ذریعے سے، اور یہ تفسیروں میں ملتا ہے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ کھاؤ، لا تاکلوا تم مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال منصوب مفعول، الی اموالکم اپنے مالوں کی طرف. یہ الی کا معنی پھر لغت والے کرتے ہیں یا معا کے معنوں میں ہے یا بے کے معنوں میں ہے، یعنی ان کے مال اپنے مالوں کی طرف نہ کھاؤ، یعنی اس میں ملا کر نہ کھا لو. یہ معنی ہے اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا لو، کیونکہ اس طرح سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ کلیئر نہ رکھا جائے، خلط ملط کر دیا جائے. انہ کانا حوبن کبیرا، بے شک وہ چیز، ہو کی ضمیر اس عقل کے لیے ہے جو مصدر ہوگا پچھلے کا، لا تاکلوا کا، یعنی ان عقل ہو، یوں معنی بنتا ہے، یا ان العقل، یا ان ھذا العقل کان حوبن کبیرا، بڑا سخت گناہ ہے. حوب میں نے بذات خود بڑا گناہ ہوتا ہے، اور پھر حبیب کبیر بھی اس پہ آتا ہے. ہاب یا حوب اسمیہ اسامو کے معنوں میں آتا ہے، گناہ کرنا یا گناہ کمٹ کرنا وغیرہ. ہاب یا حوب ہے واؤ بے مادہ سے گناہ گار ہونا، کیونکہ یہ بڑا زبردست گناہ ہے، یعنی مال غلط طریقے پر کھانا، اور وہ بھی یتامہ کے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرے، اور ہم ماضی کا ترجمہ ان شرطیہ کے وجہ سے کر سکتے ہیں، اگر تم کو ڈر ہو، اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ اللہ اصل میں ان لا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ ان لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں رکھ سکو گے یتامہ کے بارے میں. فِي الْيَتَامَى اقساط یقسطو، اقساط کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک انصاف سے کام لینا. یہ پہلے قسط اور عدل کی بات ہوئی تھی. باب افعال سے تو ان معنوں میں آتا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ قسط یقسطو اگر ثلاثی سے لے، غالباً ضاربہ سے آتا ہے، تو اس کے معنی ظلم کرنا ہوتا ہے. ہاں، یعنی میرے خیال میں ضاربہ سے آتا ہے، اگرچہ قرآن کریم میں ثلاثی کا فعل نہیں استعمال ہوا، اس سے اسم فائل استعمال ہوا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو اقسط یقسط اور مقسط مقسطو مقسطین قرآن کریم میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتامہ کے بارے میں ٹھیک ٹھیک انصاف نہیں رکھ سکو گے یا کر سکو گے. یتامہ اصل تو یتیم کی جمع ہے، اور اس میں یتیم لڑکیاں بھی یہی کہلائیں گی اور یتیم لڑکے بھی یہی کہلائیں گے، جمع مقصر ہے، یتیم لڑکے اور یتیم لڑکیاں دونوں مراد ہیں. اگر تم یتیموں کے بارے میں ٹھیک ٹھیک انصاف نہ کر سکنے کا تمہیں ڈر ہو، فن کے ہو، تو پس تم نکاح کر لو، ما تاب لکم، اس سے جو تم کو اچھا لگے. تاب یتیم، اچھا لگنا، تے توے یہ بے، جس سے طیب کا لفظ نکلا ہے. تاب یتیب، اچھا لگنا، خوش آنا، پسند آنا بھی کر سکتے ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ جو چیز اچھی لگے گی وہ پسند آئے گی. تاب کے بعد لہو کا لام کا صلہ آتا ہے، تاب لہو، فلاں چیز اس کو اچھی لگی. تاب لی، مجھ کو یہ بات آگے پھر بیان کریں گے، اچھی لگی. ما تاب لکم، وہ جو کہ تم کو اچھا لگا یا لگے ان کی وجہ سے. من النساء، عورتوں میں سے، یہ من بیان کا ہوگا، کیونکہ جو تاب کا فائل ہے ہوا، یہ اس کی وضاحت ہے. ما تاب لکم، یا ما جو پہلے موصول آیا اس کی وضاحت کہہ دیجیے. تم کو عورتوں میں سے جو اچھی لگے ان سے کر لو نکاح. مثنا، دو دو ہوتے ہوئے، مثنا و ثلاثہ، اور تین تین ہوتے ہوئے، و رباع، اور چار چار ہوتے ہوئے، یعنی کرتے ہوئے مراد ہے. یہ نہیں میں نے کہ دو دو مرد ایک عورت کر لو، اور تین تین مرد ایک عورت کر لو، اور چار چار مرد ایک عورت کر لو، کیونکہ اگر کہے تو گنجائش عربی میں تو نکل آتی ہے کہ یہ حال انہیں کا ہو جائے، مفعول کی بجائے فاعل کا حال ہو جائے، तो कह रहा है कि ये मैना हो सकता है। अब ये कुछ साइंस भी काम करती है, मेरे ग्रामर का तो नहीं गाड़ी चलती। मसना का यहां इसीलिए तर्जमा होगा सिंतैने सिंतैने, ये याद रखिए ये है नसब में हाल ही आता और ये गैर मुनसरिफ होता है क्योंकि इसमें वो अदूल वाला उसूल भी आपने पढ़ा था और वस भी आ जाता है। और ये इन हिंसों की खास बात हुई थी, ये नौ तक तो इस तरह चलते हैं अरबी में, अगर कहना हो दो दो चार चार पांच पांच आठ आठ नौ नौ तो फिर तो आमतौर पर ये वजन चलता है खुमासा सुदासा सुबा ये फुआला का वजन चलता है। दस से ऊपर आ जाए तो फिर उर्दू की तरह दो दो हिंसे ही दोहराते हैं, जैसे कहे वो चौदह चौदह के ग्रुप में आए बीस बीस होकर आए, फिर हम जैसे उर्दू में हिंसा दोहराते हैं फिर अरबी में भी हिंसा दोहराते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इन फोर और इस तरह से। तो तुम फिर दो दो तीन तीन चार चार औरतों से जो तुम्हें पसंद आए निकाह कर लो। अब यहां ये बात बड़ी अजीब है कि ये मारू घुटना फूटे आंख वाली बात है बजाहिर देखें तो, यानी फिक्रा अजीब है, ये दीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो जो पसंद आती है औरतें दो दो तीन तीन चार चार कर रहे हैं, ये क्या बात हुई ये तीनों से इंसाफ नहीं कर सकते तो निकाह कर लो तीन तीन चार चार, इसमें वो खतरा जाता रहेगा। ये वो चीज है हा? नहीं वो और बात है, लेकिन यहाँ अच्छे यतीम लड़कियों के बारे में भी है तो फिर कहो फिर होता कि फन के हो हुन्ना, लेकिन फन के हो माता बोले तुम क्या हुआ। ये वो मुकाम है जहाँ आपको सिर्फ डिक्शनरी और ग्रामर और अरबी जानी नहीं मदद देगी, फिर बैकग्राउंड में जाना पड़ता है, शान नजूल को समझना जरूरी होता है। तो उसके रोशनी में फिर हल करते हैं कि वो लोग यतीम लड़के, आगे सूरत के आखिर पर भी आएगा, यतीम बच्चियां भी किफालत में होती थी बाजार, अपनी कोई चचा की बेटी आ गई मामू की आ गई इस तरह से, फिर वो उनके बारे में इंसाफ नहीं रख सकते थे तो गोया के कुरान ने हुक्म दिया, और इंसाफ से मुराद है कि अगर उनसे बसूरत निकाह इंसाफ ना करो, ये मना किया गया फिर शान नज़ूल में कि ये तो अपना घर का माल है चाहे इनकी अकलफी भी कर ले तो कोई अर्ज नहीं, तो फिर तुम और औरतों से शादी कर लो, शादी की तुम्हारे लिए ममानत नहीं है, फिर जरूर वो ना करो कि जिसका हक ना अदा कर सको और गुनाह तुम्हारे सर पे। यूं और कुछ और भी पस मंजर में हजरत आयशा से इस बारे में रिवायात है शान नुज़ूल की, और वो शान नुज़ूल सामने ना हो तो आयत को बिल्कुल मुंहमल हो जाती है, उसका तो कोई तुक नहीं बनता कि यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर शादियां करते फिर नहीं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि मुल्क में अमन अमान नहीं कायम कर रखते तो दूसरे मुल्कों के टूर पे निकल जाते। तो इस पस मंजर में और बाज ने एक और पस मंजर भी बताया है कि बाज दफा वो मसलन लड़की का निकाह करना नहीं चाहते थे, या शक्ल सूरत पसंद नहीं खुद नहीं कर सकते, या कर लेते हैं हक तलफी करते हैं, या करना नहीं चाहते ये भी उनपे जुल्म है, तो वो आखिर पे आएगा। बहरहाल यतीम लड़कियां जो जेरे किफालत होती थी ये उस पस मंजर में है आयत। इससे ही बाज ने फिर ये तत्वियाती जो बात तफसीर में आए कि हमारे जमाने में जो मसाइल नए आए ना और इस्लाम पे एतराजात तादद अज़वाज का किया और उसका जवाब फिर मकबूलियत पसंद लोगों ने जो दिया तो उन्होंने यही दिया कि जी यहां तो शर्त है कि यतामा के बारे में जब अदम इंसाफ का खतरा हो तो दो दो तीन तीन करो, वरना आगे एक का जिक्र आता ही है, तो लिहाजा इस्लाम में तादद अज़वाज इस शर्त के साथ है। मसलन उन्होंने कहा कि जंगी जो आदमी जंग में मारे गए उनके बच्चे यतीम रह गए, और फिल वाक़े जंगे ओहद में ये हुआ भी था, 70 आदमी मारे गए थे, 70 ये 50 औरतें बेवा हो गई उनके बच्चे भी थे, तो ये पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन में ये भी एक मसला बन जाता है कि उन बेवाओं और बच्चों का क्या किया जाए। तो इस रोशनी में उन्होंने इस आयत को लिया कि ये तो सिर्फ इस हालत में एक से ज्यादा बीवी की इजाजत है इस शर्त के साथ, ये तो साफ जाहिर है कि इस्लाम में जो एक से ज्यादा की इजाजत है वो मशरूत जरूर है, गैर मशरूत नहीं, और वो शर्त अदल आ रही है आगे, लेकिन ये कि सिर्फ इस शर्त के साथ मशरूत है ये इस लिहाज से माना दुरुस्त नहीं बनता कि इस्लाम ने ये इजाजत नहीं दी, इस्लाम से पहले तो कोई हद ही नहीं थी, यहां कोई चार का तो यहां भी जिक्र नहीं है लेकिन چار پر ختم ہوتا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو جن جو مسلمان ہوئے اور ان کے پاس چار سے زیادہ بیوی تھی تو کہا جو چار سے زائد ہے ان کو طلاق دے دو. تو پھر اس ربا کی گویا کہ حد وہاں سے معلوم ہوئی. عربوں میں تو کوئی عدد کا کوئی لمٹ نہیں تھی, یہ تو قرآن نے الٹا ایک لمٹ مقرر کی. لہذا یہ نہیں ہے کہ وہاں تو عادت ہی مونوگیمی کی تھی, قرآن نے پھر کہا کہ اچھا تین تین چیز چار چار کر لو اس صورت میں. وہاں تو پہلے یہ تو الٹا لمٹ مقرر کی جا رہی ہے, یہ نہیں کیا جا رہا کہ ایک کرتے تھے اب تین تین چار چار بھی کر لو. یہ اس لحاظ سے غلط ہے. اگر جو اس کو ملائیں تو بات کچھ درست ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی, لیکن وہی اور صرف وہی شرط نہیں ہے, وہ بھی ایک شرط ہو سکتی ہے اور اس کے بڑے نتائج ہوتے ہیں. سنا تھا کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جرمنی میں جو وہاں تباہی ہوئی اور عورتیں رہ گئی, تو ہمارے عمر حیات ہوتے تھے اسلامیہ کالج کے پرنسپل مریاد ملک شاید ان کا نام تھا میرے خیال میں, وہ جرمنی میں سفیر بھی بنے تھے. تو اس زمانے میں ہم نے 57 میں یہ سنا تھا پاکستان کے سفیر تھے کہ وہاں کوئی خواتین کا یا ایسا ڈپوٹیشن ان سے ملا تھا اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم جرمن حکومت کو یہ مشورہ دو کہ یہ جو تم ان لوگوں کے لیے پروٹیکشن ہوم اور یہ بنا رہے ہو کہ جو عورتیں ہزاروں بیوائیں ہیں اور یہ ہیں ان کے لیے جی وہ گھر بناؤ کمرے بناؤ ان کو ملازمتیں دو وہ رہے, ٹھیک ہے شیلٹر بھی مل گیا کپڑا بھی مل گیا روٹی کپڑا سب کچھ, لیکن یہی تو کافی نہیں ہے. تو وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ تم ان کو کہو کہ ایز اے اسپیشل کیس اجازت دے دو کہ ایک ایک مرد تین تین کو دو تین 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 اور کو سے شادی کر لیں. لیکن عیسائیت میں یہ تصور ہی بالکل ایسا ہے گویا کہ وہ قبول ہی نہیں کر سکتے, رومن زمانے سے چلا آتا ہے. حالانکہ وہ ایک بہترین حل تھا بجائے اس کے کہ ان کو ہوم لیس بنائے, تو چلیے ایک ہوم تین شیئر کر لیں وہ ہوم لیس ہونے کے بجائے تو بہتر تھا. بہرحال وہ ایک مسئلہ ہے اور ہمارے معقولیت پسندوں نے اس سے یہ نکالا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعالی, یہ بھی ان لا ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے یعنی بینہن انڈرسٹوڈ ہے یا فَوَاحِدَةً بس ایک ہی, واحدتن کی نسب ہے ان کے حو کا مفعول ہے یعنی فن کے حو, یا اگلا تو ما تاب لکم آیا تھا اور ادھر آ گیا واحدتن, وہاں ما نسب میں ہے لیکن وہ تو مبنی ہے, یا واحدتن اس طرح سے نسب میں او ما ملکت ایمانکم, یہ ما بھی نسب میں ہوگا, یا پھر وہ جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ اور یہ ما ملکت ایمانہم مل کے یمین لونڈی غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں لونڈیاں مراد ہے. اس میں ایک صاحب ہمیں ایک دفعہ ملے تھے, گرامر میرے خیال میں عربی ذرا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن بعض دفعہ عجیب لوگ میں نے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں چلیے اس سے بعض لوگوں کے جذبات کو اپیل کرے گا خوش ہو جائے گا. مدت ہوئی یہ بات پرویز سرویز نے بھی نہیں کی ہے, حالانکہ وہ کہتے تھے ماں تاب لکم من النساء کا مہینہ ہے جو عورتیں تمہیں پسند کرے, حالانکہ تاب یتیب میں نے پسند کرنا نہیں ہوتا پسند آنا ہوتا, لیکن کون سمجھائے انہیں, کہتے جی مراد ہی یہی ہے کہ صرف انہیں عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند کرے, یہ تو نہیں ہے کہ جو پسند کرے نہ کرے. حالانکہ چلیے شادی میں یہ مفروضہ ہوتا ہے کہ جس بنا پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا, چاہے وہ کسی معاملے میں غائبانہ بھی پسند کرنا ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہوتی. بہرحال یہ آیت کیونکہ ہمارے زمانے کے وہ خاص مباحث سے تعلق رکھتی ہے تو ضمن میں ایک دو باتیں آئی. اور یہ فواحدتن والی تو شرط عدل کے ساتھ, اصل میں تو ساری جان اس حکم کی یہی ہے. اور یہ جن لوگوں نے کیا کہ ایوب خان وہ کھوتے خان نے یہ اہل قوانین وغیرہ بنایا, یہ سب اصل میں اس وجہ سے تھا کہ وہ منکر حدیث تھا ایوب بھی, پرویز کی سرپرستی کرنا چاہتا تھا, انہوں نے اس معاملے کو لیا منکرین حدیث نے اور اس سے اہل کمیشن بنا لی, اور یہ گوگو صاحب بھی اس کو لیے بیٹھے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے یا کیا بات ہے. حالانکہ وہ شیعوں کو بھی قبول نہیں ہے ایز اٹ از, نہ سنیوں کو قبول ہے, یہ صرف ایک فتح تھی منکرین حدیث کی. اسی زمانے میں پرویز نے وہ اپنی کتاب لکھوائی تھی سورتی صاحب سے ڈکشنری, ان کو تنخواہ دیتے رہے, انہوں نے ڈکشنری لکھی اپنے نام پہ چھاپ لی. بہرحال یہ بھی چلتا ہے سلسلہ. और 1000 कॉपी तो इकट्ठा चेक दे दिया था उन्होंने अयूब साहब ने लाइब्रेरी में। उस जमाने में ये 64 रुपए का सेट होता था अयूब के जमाने में, अब तो खैर उसकी कीमत होगी ना, तो 1000 कॉपी का मतलब है 64,000 का चेक तो मिल गया ना उस जमाने के लिहाज से, वो 64,000 आजकल के 64 लाख बराबर बनता है। तो वो ये तो इस वजह से हुआ। और उन्होंने वो हालांकि अगर करना भी था तो अव्वल तो सच्ची बात यह है कि तादाद इस्तेमाल को प्रॉब्लम नहीं हमारे माशरे में। प्रॉब्लम वो होती है जो आम हो जाए, कलाशनकोफ प्रॉब्लम है, बच्चों की किडनैपिंग प्रॉब्लम है मसलन, बर्गलरी डाके ये प्रॉब्लम है। तादाद इस्तेमाल तो 100 में 2 मुश्किल से, ये 4 मुश्किल से, अमूमन इसको एक इकोनॉमिक और सोशल बुराई समझा जाता है। कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता सिवाय इसके कि बाद खास आदमी जिन्हें ना कोई अदल की परवाह हो ना कोई। तो ये हकीकत यह कि हमारे माशरे का ये प्रॉब्लम ही नहीं था। बेगमात का प्रॉब्लम हो तो हो, बात तो कुछ दूर हम चली जाती है, लेकिन तो उन दिनों की बात है कि कर्नल आबिद हुसैन भी वजीर थे उसमें, उसमें उन्होंने इनको मिनिस्टर इन वेटिंग लगाया, यानी एक मिनिस्टर होता है जो इस किस्म के बड़े मेहमान के साथ ही रहता है जहां वह जाए। तो कर्नल साहब कहते हैं कि मैं साथ था, चुनाच हम पेशावर में थे, फिरोज खान नून भी वहां आए और बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो चुअल लाई ने पूछा कि मिस्टर खान ये बताइए कि आपके मुल्क की प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। जनाब खान साहब, ये हमारे लीडर जिम्मेदार घरानों से आते हैं, या उसने ये नहीं कहा कि डिफेंस कोई मसला है, कश्मीर कोई मसला है कुछ। उन्होंने कहा जी मसला नंबर 1 यह है कि हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है। ये कर्नल आबिद हुसैन ने वैसे वाक्य बया दिया, आबादी बहुत बढ़। तो वो हैरान हुआ और कहने लगा मिस्टर खान तुम आबादी को लायबिलिटी समझते हो, ये तो एसेट है हमारे। देखो हमने लाखों आदमियों को लगा दिया, पहाड़ों को उड़ा दिया, दरियाओं के रुख बदल दिए, मैन पावर उल्टा समझते हो कि ये हमारी लायबिलिटी है, ये तो अजीब मंतक है। चुप हो गया खान फिरोज खान। लेकिन देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 1 पूछा और कहा आबादी बढ़ रही है, ये तो हमारे सियासतदान रहे हैं ना जिन्होंने मुल्क चलाया है, घसीटा है मुल्क को, चलाया क्या घसीट के लाए। तो इस तरह से वो ये प्रॉब्लम नहीं थी हकीकत में तादाद इस्तेमाल हमारी सोसाइटी की, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो वो होती है जो 70% लोग करने लगे, हीरोइन प्रॉब्लम है, हथियार आजकल प्रॉब्लम है, तादाद इस्तेमाल तो ना अयूब के जमाने में प्रॉब्लम थी, सिर्फ चंद बेगमात की प्रॉब्लम थी, वही छा गई। और फिर उसमें मसला बेगमात का भी नहीं था, मसला असल में अंदर खाने ये माकूलियत की बिना पर नहीं बल्कि सतो शिकस्त की टर्म्स में सोचा गया कि मुनकरीन सुन्नत या जीतते हैं या दूसरे जीतते हैं। इन इसके साथ ये मसला असल में हल हुआ था और ये आली कमान इन बने थे, और पता नहीं ये बुद्धू साहब क्यों उसको सीने से लगाए बैठे हमें मालूम नहीं। अच्छा तो बहरहाल ये बड़ा खासा एक लंबी चीज बहस इस पे पैदा हो सकती है। और हम समझते हैं कि इस्लाम का हुक्म अपनी जगह फितरत इंसानी के करीब है, और वो फिर फितरत बायोलॉजी के नुक्ते नजर से भी देखा जाए तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट इस मसले को मिलती है। ये एक नई बात है कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री अखलाक की देखें, मॉरल्स की, और उसमें आपको मिलेगा हर लिहाज से इस्लाम का मौकफ जो है कि देखिए सीधी बात है कि ये तो
बात नहीं है।
तो मैं बाजाने उस वक्त मेरे जहन में क्या चीज थी कि एक तो ये मसला था ना, हाँ उस वक्त मेरे जहन में पॉइंट आया और फिर वो अचानक निकल गया बस। चलो
इस्लाम का आप जिक्र कर रहे थे कि मुआशी तो
कोई और पॉइंट जेन में आया था लेकिन अचानक निकल गया। बहरहाल ये तो मैं कह रहा था कि इस मसले को सोशल सपोर्ट भी हासिल हो सकती है, इकोनॉमिक भी, और कई तरह से सजेस्ट किया जा सकता है। हाँ पॉइंट ये था कि शादी ब्याह का मामला एक बहुत अहम मामला है, यानी बल्कि यूं कहिए कि हकीकत में इंसानी सोसाइटी 2 चीजों पर चलती है। ये भी किसी का कॉल मैंने पढ़ा था कि जो कौम या ग्रुप अपने सेक्स और स्टमक को बेहतर रेगुलेट कर लेती है वो कौन ज्यादा चलती है, या स्टमक मैदा। दूसरे लफ्जों में ये कहिए कि जिनसी जिंदगी और माशी जिंदगी, इसको रेगुलेशन, इसको रेगुलेट करने पे मुनासर है उसको कौन। अब सेक्स के लिए कई नजरियात है, मसलन एक ये भी है कि मियां बीवी की शादी होगी और अब जुदा नहीं होंगे, एक मर जाए तब भी शादी बरकरार रहेगी, हिंदुओं में ये है। दूसरों ने कहा एक ही होगी, जैसे ईसाइत ने रोमन से लिया। फिर इसी तरह से बाज ने खुली छुट्टी, ऐसे मुआशरे भी रहे हैं कि 70-70 कर लेते थे अरब में इसका था। तो ये एक्सट्रीम्स थी। अब इसमें अगर स्ट्रिक्ट मोनोगेमी कि सिर्फ एक ही से शादी होगी, किसी सूरत में भी दूसरी सी नहीं होगी, इसके अपने मफासद होंगे, इनकार नहीं कर सकते कि इसके मफासद हो। खुली छुट्टी सबको दी जाए, इसके भी अपने मफासद हो। हिकमत यह है कि तादुद की इजाजत दी जाए शरायत के साथ, ना तो वो रखा जाए ना वो एक के, क्योंकि दोनों में कुछ मफासद कुछ मसाले होंगे, तो ऐसी सूरत की जाए कि दोनों के जो मसाले या मुनाफे हैं वो तो रहे, दोनों के मफासद को एलिमिनेट किया जाए। और ये इसी सूरत में है कि अदल की शर्त के साथ एक, अदल की शर्त के साथ एक से ज्यादा, वरना एक। इसमें दोनों पोलिएंड्री और पोलिगेमी और मोनोगेमी के दोनों के जो नुकसान आते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, दोनों के फवायद जो है वो हासिल हो जाते हैं। वरना अगर आप सिर्फ एक चीज की तरफ जाएं तो फिर उसके मफासिद से भी आपको हिस्सा मिलेगा, उसके मुनाफे से भी हिस्सा मिलेगा। तो ये भी एक इस लिहाज से बहुत अहम चीज है, दुनिया इसको समझेगी। हम समझते हैं कि अगर जर्मनी ने वर्ल्ड वार सेकंड में ये सीखा था कि शेल्टर होम्स कुछ भी नहीं कर सकते, औरत के एक एक सिगरेट पे वहां जो है बदकारी होती थी, तो फिर दुनिया शायद कुछ और भी देखेगी। और वो जो कुरान करीम ने कहा ना कि सनुरी हिमायात नाफिल्ला फाते वफी अनफुसहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल्हक, शायद वो बात हो। इस कानून पर बहुत कुछ ले दे माज इसलिए हुई कि बाज हमारे यहां इतराज इस्लाम पर, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वेस्ट से आए। वेस्ट वालों के यूं तो अजीब गरीब भी चीजें थी, लेकिन जो ये इतराज करते थे हजूर की बीवियां क्यों, हजूर ने जंगे क्यों लड़ी है, इस्लाम एक से ज्यादा बीवी की इजाजत देता है, ये कुछ चीजें थी। कुछ साइंस के खिलाफ बातें करता है, मुर्दों का जिंदा होना कहता है वगैरह। इसका फिर जो जवाब लोगों ने दिए वो थे अपोलोजेटिक जवाब, और अपोलोजेटिक वो लोग सर सैयद वगैरह माजूर थे कि उस वक्त अंग्रेज तलवार के जोर पर आया था, उस वक्त अपोलोजेटिक ही होना पड़ता था। एक जलकार थी पादरियों की इस बर्रे सगीर पर कि जनाब वो चौकों में खड़े होकर वो जो है इस्लाम को भी और हिंदुइज्म को भी बुरा भला कहते थे और एतराज करते थे, खैर जो कुछ भी था। तो उसमें अपोलोजेटिक एटीट्यूड उस वक्त तो कोई बात भी थी, अब भी अपोलोजेटिक, यानी ये तो फिटे मुंह कहने को जी चाहता है और क्या कहे आदमी, किस सिचुएशन को भी ना समझे आदमी कि एक वक्त में तो चलिए माजरत खाना रवैया अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन जब आप मुसलमान हैं और इस्लाम है और 40 साल से आजाद है, अब भी वो घबरा रहे हैं उनसे, इससे वो अजीब मामला ही है। बहरा तो ये मसला चूंकि तादुद इज़्ज़वाज का मगरब का जो इस्लाम पर एतराजात है उनमें से एक था, उनके नजदीक ये मसला यूं है। उनकी लॉजिक भी देखिए मगरब वालों को कता नजर इस बात के कि ये उनको हजरत ईसा ने हुक्म दिया था या रोमन लॉ से लिया था। असल में ये रोमन लॉ से आया था, रोमन लॉ में एक से ज्यादा बीवियों की तो इजाजत थी, लेकिन फिर चूंकि वो जागीरें मिलती थी हुकूमत की तरफ से और इस तरह से झगड़े होते थे, तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि बीवियां तुम चार कर लो लेकिन सरकारी बीवी एक होगी, और जो हुकूमत की तरफ से जायदाद मिलेगी उसके वारिस सिर्फ उस बीवी के बच्चे होंगे जो सरकारी बीवी होगी, दूसरे के नहीं होंगे। इस कानून के तहत वो फिर रोमन में एक बीवी का, वो एक सरकारी बीवी, इसलिए गैर सरकारी यूरोप में भी चाहे बीसियों होती हो लेकिन सरकारी तौर पर रस्मी तौर पर एक बीवी का रिवाज वहां से चला था। तो उन लोगों की लॉजिक तो ये है कि जिस तरह से एक औरत के साथ दो मर्द बेड शेयर करें ये नाकाबिल कबूल है, इसी तरह एक यानी एक मर्द के साथ दो औरतों का शेयर करना भी उसी तरह नाकाबिल कबूल है। यानी बेड शेयर करना एक औरत के साथ दो मर्दों का या एक मर्द के साथ दो औरतों का, वो कहते हैं ये सीधी एक सी बात। अब जवाब तो इस नुक्ते नजर से होना चाहिए था ना, इसका बायोलॉजी के नुक्ते नजर से जवाब हो सकता है, इकोनॉमिक नुक्ते नजर से हो सकता है, मॉरल के नुक्ते नजर से हो सकता है, लेकिन घबरा गए बस कि मगरब ने एतराज किया और वहां तो ये ना देखा कि उनके इस मोनोगेमी ने वहां क्या गंद फैलाया है। اور اسی مونوگیمی اور طلاق نہ دینے کے رد عمل میں وہاں ریفارمیشن ہوئی، ایکٹ بنے، اب ہر ایک کو طلاق دینے کی اجازت ہے. یہ وہ آخر وہ سچ کہا تھا سید جمال الدین افغانی سے، کسی نے پوچھا تھا کہ مغرب کی قوموں نے ترقی کیوں کی، انہوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا. اور پھر پوچھا کہ مسلمان تنزل میں کا شکار کیوں، انہوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے مذہب چھوڑ دیا. یعنی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذہب چھوڑا تو ترقی کی، کیونکہ ان کا مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا. انہوں نے مذہب چھوڑا تو ڈاؤن گئے، کیونکہ ان کا مذہب تو ان کو اوپر لے جانا چاہتا تھا. اچھا جی، ذالک ادنا اللہ تعلو، یہ بات جو کہی گئی ہے کہ عدل کے ساتھ ایک سے زیادہ کی اجازت ہوگی. پھر اس میں یہ ما ملکت ایمانکم کی آیا ہے، اس پہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے وہ سورت محمد کے دو آیات کے حوالے سے اچھی بحث کی ہے، جو پچھلے حکمت قرآن کے پرچے میں شاید دو قسطوں میں آئی ہے، وہ پڑھنی چاہیے. ہم نے بھی اس پہ بحث اس میں زمانے میں کتاب لکھی تھی سورت النساء کی، تو مختلف تفسیروں میں جو کچھ آیا ہے وہ سارا بیان کیا ہے. تو یہ واحدتن پہ بہت سی باتیں اور بھی کی گئی ہیں، بلکہ ابن کثیر کا جو حاشیہ احمد محمد شاکر نے لکھا ہے یہاں چوتھے پارے میں، وہاں انہوں نے بہت تفصیل سے اس کا ذکر. مصر میں بھی یہی معاملہ تھا، وہاں بھی انگریز اور فرانسیسی رہے، تو جہاں ویسٹرن حکومت کچھ دن رہی ہے وہاں وہ پادری آتے تھے اور یہی اعتراض کرتے تھے. انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے، مجھے اب یاد آتا ہے کہ ان کے دلائل انہوں نے جمع کیے جو تعدد ازواج کے مخالف ہے، اور اس میں وہ دلیل بھی حدیث کی بھی لے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ پر سوکن کا آنا گوارا نہیں کیا تھا. حضرت علی چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا فتح مکہ کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریزینٹ کیا اور ایک خطبہ دیا وہ، اور اس کا حوالہ دیتے مودودی صاحب نے بھی اس کو اپنے طور پر ہینڈل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل سربراہ خاندان کا تھا، ہیڈ آف فیملی کا تھا. لیکن احمد محمد شاکر نے ایک اور دلچسپ بات لکھی ہے کہ حضور نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں یہ کہا تھا کہ فاطمہ کی بھی کہا کہ وہ میری بیٹی ہے اور اس کو تکلیف پہنچے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. لیکن اس کی تمہید میں یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ خدا کے حلال کو حرام کروں اور خدا کے حرام کو حلال کروں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا. اور وجوہ ہیں ابو جہل کی بیٹی کا فاطمہ کے ساتھ یعنی سوکن بڑھنا یا جو کچھ اور جو اس کی بیک گراؤنڈ تھی وہ تھی. لیکن وہ حصہ کہ حضور نے تمہید میں ہی یہ کہا کہ میں خدا کے حلال کو حرام نہیں کرتا اور اس کے حرام کو حلال نہیں کرتا، وہ یہ بول کر جاتے ہیں، باقی حصہ کہتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ وہ پسند نہیں کیا. تو ہر ایک کے دلائل کا مطالعہ کرنا چاہیے، ویلیو پیپر اس معاملے میں بھی آدمی کو ہونا چاہیے، کیونکہ ویسٹ والوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وائفز اینڈ وارز آف محمد اور اسلام پر بھی یہ ایک سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں. اور ذالک ادنا
بیویاں اور
بات کی شادی تو فاطمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہی فوت ہو گئی تھی، اور حضرت علی کی عمر اس وقت 29 سال ساری تھی، 29 سال تو ینگ ایج ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو اس کو کسی نے کہا تھا کہ صاحبزادہ بڑی وقت بڑا وقت پڑا ہے، اگر زندگی رہی تو خلیفہ بن جاؤ گے، منہ نہ بناؤ اس وقت ابو بکر سے دیکھ کی وجہ سے. یہ کام مانے وہ تو کہتے ہیں جی پیدا ہوتے ہی وہ خلیفہ تھے. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ 29 سال کی عمر کے آدمی کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونا کوئی معقول بات ہے، جبکہ 45, 50, 40 کے اور ان کے خدمات بھی ہیں، سروسز بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ تو لیتے ہی اور نقطہ نظر سے ہے نا. اور چنانچہ حضرت علی کو تقریباً 58-50 کی عمر میں جا کے پھر موقع ملا، وہ تو بالکل ینگ تھے، 29 سال کی عمر تھی ان کی جب وہ گویا کہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ فوت ہوئی، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہیں اور بچے ہوئے ہیں کافی، ہونے چاہیے. آج کل تو بعض دفعہ یوں ہی آدمی کی 29-30 سال تک شادی نہیں ہوتی، وہ تو پہلی شادی ان کی یعنی سمجھے 5 سال کے تھے، یہی کہا جاتا ہے نا نبوت کے وقت، تو 13 اور 5 18 تقریباً 19 سال کی عمر میں امیش کی شادی فاطمہ کے ساتھ ہوئی ہوگی، بس اتنا ہی ہے مدینہ میں آتا. اچھا، ذالک ادنا اللہ تعالی، یہ بات ذالک سے اشارہ ہے اس حکم کی طرف جو بیان ہوا ہے.
ادنا زیادہ نزدیک ہے ان لا تعولو اس کے ادنا دراصل تو مضاف ہو کر آتا ہے ادنا ہو اس سے زیادہ قریب ادنا اللہ تعولو اللہ تعولو سے زیادہ قریب اور اللہ تعولو یہ کہ تم جور نہ کرو اعلی یعولو کا ایک معنی ظلم کرنا بھی ہے اعلی یعولو کا ایک معنی جور کرنا اور یہی ہمارے ہاں مترجمین لیتے ہیں اگرچہ اس کا ترجمہ زیادہ عیالدار ہونا اور تنگ دستی میں مبتلا ہونا بھی گرامر میں ہے اور کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں کسی اردو ترجمے والے نے کیا یا نہیں نہ جھک پڑھو ایک طرف وہ تو اعلی یعولو جھک پڑھو سے مراد تو ظلم ہی یا جور کی طرف جیسے مالا یمیلو میں میلن کے عموماً معنی بری طرف جھکنے کے ہوتے ہیں اگرچہ ویسے معنی تو مطلقاً جھکنے کا ہی ہوتا ہے تو اس صورت میں جور کرنے کا معنی ہے اور اگر کریں کہ زیادہ عیالدار نہ ہو جاؤ تو پھر وہ بھی بات تو ہو سکتی ہے گھر سے فیملی پلاننگ کا دور ہے لیکن وہ واحدہ تن والی بات میں کہ یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم یہ غالباً امام شافعی یا کسی کا قول کسی نے نقل بھی کیا ہے تفسیروں میں مل جاتی ہیں چیزیں دوسرے معنوں کے لحاظ کہ عیالدار نہ ہو جاؤ لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ جور نہ کرو یعنی اس صورت میں تم جور سے بچو گے اگر عدل کا خیال رکھو گے تو وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور تم دو عورتوں کو ان کے صدقات خوشی خوشی آتو آتا یوتی ایتا ان نساء پہلا مفعول صدقات دوسرا مفعول صدقات صدقتن کی جمع صدقات ہوتی ہے اور صدقن صداقن یہ دو لفظ ہیں عربی میں عورت کے مہر کے لیے خود مہر کا لفظ بھی عربی ہے اور مہور اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اگرچہ قرآن کریم میں نہیں آیا مہر کا لفظ اجر اور اجور آیا ہے اور یا یہ لفظ آیا ہے صدقات صداق کا لفظ عربی میں ہے لیکن قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا مادہ ایک ہی ہے صدقتن یا صداقن مہر ان کے مہر دو نحلتن خوش دلی سے نحلا ینحلو اور مفعول کا حال بھی کیونکہ نحلا اصل تو مصدر ہے نحلا ینحلو ہی ہونا چاہیے اس کے معنی ہوتے ہیں خوش دلی ظاہر کرنا یا خوش دل ہونا تو اس طرح سے یوں بھی ہو سکتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَاحِلِينَ وہ ہے کہ یوں بنا یا آتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مَنْحُولَاتٍ کہ وہ خوش دلی کا اظہار کرے اس طرح سے ان کو دو یعنی گرامر میں مصدر جب حال آتا ہے تو فاعل مفعول دونوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے گنجائش ہوتی ہے زیادہ فاعل کے لیے یہاں مانے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو خوش دل ہوتے ہوئے حال بنے گا مصدر سے اے مصدر یعنی نحلتن ناحلین کے معنی میں آئے گا اور اگر مفعول لہو مانے گنجائش نکل آتی ہے خوش دلی کی خاطر یوں بھی ترجمے کی کا ایک امکان ہے خوش دلی کی خاطر ان کو دو یعنی ان کے دل خوش کرنے کے لیے ٹھیک ٹھیک دو گنجائش اس کی بھی نکل دے اردو والوں نے غالباً یہی کیا ہوگا کہ تم مہر خوش دلی سے دو وہ ہے کہ وہ آتو کی ضمیر فاعل کا حال ہے اور فَإِن تِبْنَ لَكُمْ اور پھر اگر دیکھیے اب یہاں وہی لفظ آیا ہے تبنا وہ اچھی لگے لکم تم کو لفظی ترجمہ دیکھیے ابھی پڑھا ہے اپنے تابا لکم اچھا لگا تم کو تبنا لکم اچھی لگی وہ تم کو لیکن یہ محاورہ اور طرح ہے ان شیئن منہ تابا لہو ان شیئن جب یوں آئے محاورہ تو پھر اس کا معنی اس کا اچھا لگنا نہیں بلکہ خوشی سے کوئی چیز دینا معنی ہوتا ہے تاب لہو ان شیئن उसको ये चीज खुशी से दी, अपनी पसंद से दी। मतलब ताब लहू अन कजा, यूं कहेंगे ताब लहू अन कजा, उसको ये चीज उसने खुशी खुशी से दी, अपनी पसंद से दी। ये ताबा का इस्तेमाल जब अन का सिला यूं आए तो है, वरना ताबा लहू का मैंने उसको अच्छा लगा। और गोया के लिटरल ट्रांसलेशन अगर बिल्कुल लेते अन का मुहावरा ना लगे, अगर वो अच्छी लगे तुमको किसी चीज के बारे में उसमें से, अच्छी लगेगा यहां पर बात बनेगी नहीं, मुराद देना ही है, देने से अच्छी लगेंगी वापस कर दे तो, लेकिन मुहावरा यही है ताब लहू, वो उसके लिए पसंदीदा हुई चीज, ताब ली कजा व कजा, मेरे लिए फलां चीज अच्छी लगी, और तिब तो लहू अन कजा, मैंने उसको ये चीज खुशी से दी। तो तिब न लकुम, अब यहां देने का मायना इस वजह से है, यानी उन औरतों को ये बात अच्छी लगी तुम्हारे लिए, अन शयन किसी चीज के बारे में कोई चीज, और वो शय जो है वो है मिन हो, उसमें से, उसमें से कोई चीज बखुशी दे, हो की जमीर सदोकात के लिए है, और मिन हा भी हो सकती थी यहां जमीर, लेकिन हर औरत के गालबन, लेकिन सदोका फिर भी मोनस है। अब देखिए ना यहां जमीरों की वजह से उलझन पैदा होती है, अगर ग्रामर के नुक्ता नजर से देखें तो मिन हा होता, मिन हो क्यों है, ग्रामर वालों ने कहा जी सदोका माल के मन में माल मुजक्कर होता है इसलिए मिन हो आ गया, यानी माना के लिहाज, लफ्ज के लिहाज से नहीं, लफ्ज के लिहाज से हो तो फिर होना चाहिए अनशय मिन हा, तो उसमें से अगर कोई चीज वो तुमको बखुशी दे, और इसके साथ फिर नफसन भी आता है तमीज होकर, नफसन ताबा लहू अन शय इन नफसन, नफसन के मैंने तो है अपनी जात की तरफ से, अपनी जात की खातिर, यूं मफूल लहू भी हो सकता है और शायद तमीज का मायना भी बन सकता है, अपनी जात की खातिर पसंद करते हुए किसी चीज से, यानी वो अपनी पसंद की खातिर, अपनी खुशी की खातिर, यूं कह लीजिए नफसन अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि ताबा का वो आएगा तो मफूल लहू होकर, वो अगर नफ्स के लिए या नफ्स की खातिर उसमें से किसी चीज से कोई चीज तुमको खुशी से दे दे, ये फिर खुशी का मायना ताबा के मायने में पैदा होगा। बहरहाल ये मुहावरा इस तरह से ही है, ताब लहू अन शयइन, या ताब नफ्सहू भी कह सकते हैं, ताब नफ्सहू अन शयइन लिकज़ा व कज़ा, अगर वो तुमको दे उसमें से कोई चीज अपने नफ्स की खुशी से, अपने नफ्स की खुशी, अपना अपनी तरफ से हम लगा रहे हैं, फकुलू हो बस तुम
उस
सदुकतुन, वो तो सिदाक एक और लफ्ज है ना, मादब हुई है, सिदाक मैंने भी मारी होता है, लेकिन यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सदोकतुन है, बस सदाकतुन और सदोकतुन में यही फर्क है,
और सिदाकतुन भी होगा या वो सिदाकुन ही रहेगा,
सिदाकुन नहीं, उसकी ते नहीं आती, सिदाकुन महर, महरुन सिदाकुन, अगर वो तुमको दे उसमें से कोई चीज अपने नफ्स की खुशी से, फकुलू हो बस तुम उसको खाओ, कुलू फेल अमर है, वो की जमीर उसी चीज के लिए, शय के लिए आई है, हनी अम मरी आ, ये दो लफ्ज आए हैं फ़ईल के वजन पर, मादा हे नून हमजा मीम रे हमजा है, हाना आ यहना ओ मारा आ यमरा ओ, यूं गालबन ये फता यफ्ताओं से इस्तेमाल होते हैं, या फिर समय यस्मा से होंगे, हने अहना हो मरे अहना, बहरहाल मुजारे तो इसका जबर वाला ही आता है, चाहे फताहा है या समय, हने आके मैंने दोनों के लफ्जी मैंने तो एक ही बनते हैं, हने आके लफ्जी मैंने पसंद की ये खाने की चीज जो कि जिसे हम कहते हैं ना होलसम और डाइजेस्टेबल चीज, जो कि पसंद हजम होने वाली चीज हो उसको कहते हैं, और मारे आ यमरा ओ के मैंने मारा आनी का मैना है, इसका मैना भी हजम होना या मजेदार होना, मेरी خوراک کی نالی کو بھی کہتے ہیں، گویا کہ اس میں سے جو چیز مزے سے اترے. ان معنوں میں ہنی وہ چیز فعیل، ہنی ان مری ان، یہ جو ہو کی ضمیر آئی ہے اس کے حال ہے دونوں. اس کو کھاؤ ہنی ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے، اور مری ہوتے ہوئے، یعنی وہ ہنی اور مری ہو تمہارے لیے. اور ہنی کا معنی بھی ہے ہاضم، خوش، ہاضمے کے لحاظ سے اچھی چیز، جس کو معدہ بھی گوارا کرے، زبان بھی گوارا کرے. اسی ہے نون حمزہ سے ہنا آئیو ہنے ہو، مبارکباد دینے کا معنی بھی آتا ہے، اور معنی بھی ہے اس سے. اور مری کا معنی خوشگوار کے ہیں جو کھانے میں مزہ دے. تو اس طرح سے وہ شاہ صاحب نے تو ترجمہ کیا ہے سازگار خوشگوار، دونوں کے معنی ہولسم ڈائجسٹیبل کے انگریزی والے کرتے ہیں، یعنی عمدہ چیز جو کھانے میں بہت اچھی ہو، مزیدار کے معنوں میں نہیں، بلکہ گویا کہ وہ اچھی ہضم ہونے والی. جو اسی لیے شاید نذیر احمد نے اس کا ترجمہ کھاتا پچتا کچھ اس طرح کیا، مجھے یاد پڑتا ہے، پتہ نہیں یاد. ہاں یہ شاہ صاحب کا ترجمہ، بس وہ رچتا پچتا حال کا ترجمہ بھی ہو گیا، کیونکہ اصل تو حال ہے، تو وہ انہوں نے ترجمہ پچ جانا، وہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہضم ہونا کے معنی میں، ہاں جی، یعنی ڈکار بھی نہ لینا. ان معنی میں مری ہے، اور ہنی کے معنی بھی ہیں جو خوشگوار ہو ہاضمے کے لحاظ. تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے خوشی خوشی کھاؤ، اس سے کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان ہوگی نہیں ہوگا. یہ معنی لے کر کہا گیا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. هَنِيئًا مَرِيئًا یہ قلو کی ہو ضمیر کے حال ہے، قلو کی ضمیر فائل کے نہیں ہے کہ تم خوشگوار اور ہاضم ہوتے ہوئے اس کو کھا جاؤ. ظاہر ہے وہ چیز جو ہے جو کھا رہے ہو اس کا حال ہے کہ وہ ہوگی تمہارے لیے ہنی اور مری، خوشگوار سازگار. رجتا پچتا ترجمہ کر لے، میرا خیال میں انہوں نے ایک لحاظ سے اچھا ترجمہ ہے کہ حال کا حال ہو گیا، اور شاید محاورہ بھی زیادہ. ہاں 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 رجتا پچتا مجھے یاد ہے کہ یہ ڈپٹی نذیر احمد نے یہ کسی نے ترجمہ کیا تھا. ولا تو صفا، یعنی اس میں آگے آ کے عورتوں کا مہر دینا ضروری ہے، اور خوش دلی سے دینے چاہیے، وہ خود اپنی رضامندی سے کچھ تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے، مزے سے کھاؤ. تو یہ پھر اس پہ فقہی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ عورت جو دے گی واپس کرے گی اس کی علامت کیا ہوگی کہ اس نے رضامندی سے دیا ہے یا جبر کیا ہے یا کیا کیا ہے، پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی اسی طرح سے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تھا، تو مہر کا بیوی مانگتی تھی، خامد نے کہا جی اس نے تو مجھے معاف کر دیا تھا. حضرت عمر نے کہا معاف کر دیا تھا تو پھر مانگتی کیوں، تم نے کوئی فراڈ لگایا ہوگا معافی کا، تبھی اس وقت اس نے معاف کر دیا ہوگا. ولا تو سفہا، اور مت دو بے وقوفوں کو. آتا یوتی سفہا سفی کی جمع ہے، احمد بے عقل کو کہتے ہیں. اموالکم مفعول ہے، دوسرا مفعول، بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو. اور مال وہ الذی جعل اللہ لکم قیاما، جن کو کہ بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے قیام. اللاتی، اللاتی یا اللواتی بھی ہو سکتا تھا اموال کے لیے، لیکن جمع مقصر کے لیے ضمیر واحد مؤنث ہو سکتا ہے، وہ جو اس میں موصول آیا ہے وہ واحد مؤنث ہے. اموالکم اللاتی، اموالکم اللاتی بھی کہہ سکتے ہیں گرامر میں. یہاں جعل اللہ، جن کو، یہ اللہ تی کو کہ اموال کی صفت ہے، اور اس لحاظ سے اللہ تی مفعول ہے، یہاں نصب میں ہے. جعل اللہ، ہو جن کو بنایا، یعنی اللہ تی جو مفعول ہے وہ پہلے آ گیا ہے. جعل اللہ، یوں تھا نا اصل میں، اللہ تی جعل اللہ لکم رکھے، جس کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیاما، قیام، قیام قاف واؤ میم قام یقوموں سے ہے، واؤ یہ میں بدلی ہے. اور قیام کے کئی معنی ہوتے ہیں، مطلقاً کھڑا ہونا اصل معنی تو ہے، قیام قام یقوم قیامن، کھڑا ہونا. پھر اصطلاح میں اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، مثلا نماز کا ایک قیام ہوتا ہے، اس میں ہم خاص کیفیت کو قیام کہتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، وہ اور قیام اللیل. اس طرح سے قیامن کے معنی باعث زندگی یا باعث حیات ہو جس پر معیشت قائم ہو اس کو بھی قیام قرآن میں کہا گیا ہے. ایک استعمال یہ ہے اور ایک استعمال سورت المائدہ میں آئے گا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کعبہ کو دنیا کے لیے وجہ قیام بنایا ہے عربوں کے لیے, اس کا ایک مہینہ معاشی قیام کا سبب بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے یہاں شاہ صاحب نے قیام کا ترجمہ ہی کیا ہے سبب استقامت معیشت. قیام کے لفظی معنی تو وہ ہے, یہ اس طرح ہی معنی ہوگی. جب ہم نماز میں قیام کی بات کریں گے اور مراد ہوگا, جب ہم معیشت میں قیام کی بات کریں گے تو اور مراد ہوگی. تو اردو والوں نے قیام کا کیا ترجمہ کیا؟ گزران. گزران گزران میں وہ بات نہیں ہے. استقامت معیشت کا سبب, تمہاری معیشت اس پر قائم ہوتی ہے اموال کو. یہ اکنامکس کی بہت بڑی بات ہے جو قرآن مجید نے یہاں کہی ہے. ورزقوہم فیہا, ان کو اس میں سے رزق دو. ورزقوہم رزق دو ان کو, فیہا اس میں, یعنی اس میں سے, اس میں ان کے رزق لگاؤ. یعنی بے وقوفوں کو روٹی کپڑا تو دے دو, پیسے نہ ان کے ہاتھ میں دو. وقسوہم اور ان کو کپڑے پہناؤ. کسا یقسو کپڑے پہنانا, کسوہ کعبہ اسی لیے کہتے ہیں وہ کعبہ کے غلاف کو. کسا یقسو کاف سین واو, وقسو تم پہناؤ ان کو, یعنی کپڑے پہناؤ. وقولو لہم, اور ان سے ان کو کہو, لفظی ترجمہ تو یوں ہے, قولو لہم قولم معروفن, بھلائی کی بات. قول یہاں مفعول مطلق ہے اور معروف اس کی صفت آئی ہے. ان کو اچھی بات کہو, سخونے نیک ان سے کرو. اب تفسیر میں جائیں تو بہت بڑی چیزیں اس میں آتی ہیں, اور لوگوں نے بچوں اور عورتوں سے لے کر گداگروں سے لے کر, سچی بات یہ ہے کہ قومی ایکسچیکر پر بھی ہمارے ہاں تو سب صفحہ بیٹھے ہیں, ان کے بھی روٹی کپڑے کی تنخواہ ہونی چاہیے تھی, لیکن سارے خزانے انہوں نے سنبھال رکھے ہیں. اگر لے تو پھر وہ مال جو قوم کی معیشت کا سبب بنتے ہیں وہ عامکوں کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. بات تو اس سے نکل آتی ہے. یوں قرآن کریم کی آیتوں میں بہت سے پہلو نکلتے ہیں. بات سیدھی تو یہی تھی کہ بے وقوف لوگوں کو, مثلا بچوں کا بھی بعض نے ذکر کیا, تفسیروں میں آتا ہے بچوں کو پیسے مار دو. ہو سکتا ہے یہ مشروط بھی ہو, لیکن اس کے نقصانات بھی اپنے ہوتے ہیں. انہوں نے عورتوں کو بھی گنوایا, عورت کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے, خدا جانے ساڑی خریدتی پھرے گی یا کیا کرے گی. تو بہرحال صفحہ جو عقل کا پختہ نہیں ہے سب مراد ہو سکتے ہیں, بہت کچھ آ سکتا ہے.
اچھا, یہ غازی صاحب
ہاں
کیا ہے, انہوں نے لیا ہے کہ اور بے عقلوں کو ان کا مال خدا نے تم لوگوں کے لیے,
یہ تو غلط ہے. اموالہم تو نہیں ہے,
اموالہم
ہے اپنے وہ مال, تم بے وقوفوں کے ہاتھ میں نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری معیشت کا سبب بنایا ہے. یعنی پیسے کی حفاظت بھی کرنا اور معیشت کی, یہ بھی حکم ہے. ورزقوہم فیہا واکسوہم, یہ تو روٹی کپڑا تو ان کی بنیادی ضرورت ہے, وہ دو. پیسے دے کے تو ممکن ہے آپ بیسیوں ہاتھ ان کی خراب کر دیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو صرف ضرورت ہی دے, اور ان سے پھر بات اچھی کرو. یہ پھر یہ بھی بڑا جامع لفظ ہے, بھلے طریقے پر بات کرنا, الجھنا نہیں, جھرکنا نہیں, وغیرہ وغیرہ. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ابْتَلَى يَبْتَلِي آزمانہ, اور یتیموں کو آزماؤ, امتحان لو ان کا. اور بعض نے اسی لیے ترجمہ کر لیا ہے کہ ان کے ٹیسٹ لیتے رہو کہ عقل مند ہو گئے ہیں یا نہیں. یوں وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اور ابتلا یعنی ان کو آزماؤ, ان کو پیسہ دو, کام دو, دیکھو کیسے کرتے ہیں, تجربہ ہو. اگر بالکل بھی نہیں دیں گے تو وہ, کیونکہ بات یتیموں کی چل رہی ہے اور یتیموں کے مال کی, اور عہد کے بعد یہ خاص پرابلم تھی اسلامی سوسائٹی کی, اس پس منظر میں یہ ساری باتیں پہلے بنیادی طور پر تو اس پس منظر میں سمجھنی چاہیے. آگے کسی حکم کو جنرلائز کریں وہ بعد کی بات.
یہ
ہاں ابھی تک ہوئی ہے, جنگ احد کے ہی بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے نا. تو وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, یتیموں کو آزماؤ, یعنی ان کی تربیت کرتے رہو اور ان کو देव दो और आजमाओ और देखते रहो कि कैसे उनकी, क्योंकि उनकी अकल की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए और तजर्बे की, वो मुराद है वक्त कलू से। मेरे ख्याल में इसी वजह से किसी ने तर्जमा की यूं किया है, आजमाते रहो सिद्ध। आप देखिए इब्तला का मायना सिधाना नहीं है, लेकिन माना है मुराद ये हुआ ना, मायना तो था टेस्ट लो, टेस्ट से भी मुराद तो यही ना कि उनके अंदर वो खूबी इस्तेदाद पैदा की जाए इब्तला के जरिए से, वरना इब्तला तो बुनियादी मेहनत हुई आजमाना है। इब्तला इब्राहिम रब्बहू, अल्लाह ने आजमाया, मेहनत हुई है यतीमों को आजमाते रहो। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाए निकाह को। हत्ता यहाँ नासिब नहीं है, ना किसी मुजारे से पहले आया है, बल्कि सिर्फ अर्फ जार के तौर पर आया है निहायत के मायनों में कि फला से फला मौके तक। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा, जब बलगू वो पहुंच जाए निकाह, मफूल है बलगा का निकाह को, निकाह को पहुंच जाए, इससे मुराद है हद निकाह। और नकाहा या निकाह का असल माना जो है वो तो है मियां बीवी का जिनसी ताल्लुक, फिर उससे ये इस्तिलाह निकली है निकाह को, यानी असल नकाहा या निकाह का लफ्जी मैंने ही यही है जिनसी ताल्लुक का निकाल है, इन मानों में ये लफ्ज आता है। और निकाह का माना फिर जिनसी ताल्लुक हुआ, तो इस तरह से बलागुन निकाह हद निकाह यानी जिनसी तौर पर वो बालिग हो जाएं, यूं कहिए बलागुन निकाह का मायना लफ्जी तो फिर बना ये जिनसी तौर पर बालिग हो जाए। और आगे जिक्र आ रहा है फिर फैना आना तुम में नुमरुष्णन, बस अगर तुम पाओ उनमें कुछ सूझबूझ, आना सा देखिए अलिफ नून सीन मादा है, और आना सा से भला समझ रहे हैं बाप कौन सा होगा माजी, देखिए ये बाप अफाला का भी आ सकता है और फाला भी हो सकता है, माजी से तो नहीं पता चलता, माजी में तो दोनों का आना सा ही होगा ना, आपने आलाफा पढ़ा था है? तो अब इसका मुजारे या होना चाहिए, अगर ये अफाला है तो होना चाहिए आना सा यू ने सुन, और अगर बाब मुफाला है तो होना चाहिए आना सा यो आने सो। तो बाब इसका मुजारे तो कुरान करीम में गालबन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन वैसे हमें मालूम है कि ये मुआनसत इसका मसदर होता है और ये बाब मुफाला का आना सा है, यानी यहाँ आनस तुम का वजन फाअल तुम है, अफ अल तुम नहीं है, हालांकि वो दोनों सूरतों में माजी तो एक जैसा ही बन जाएगा। और इसका मायना है पाना, लफ्जी मायना तो उन्स महसूस करना भी होता है, फिर किसी चीज को पा लेना के मायनों में भी आता है। इन्नी आनस्तु नारा कुरान करीम में आया दूसरी जगह। तो अगर तुमने पाया यानी तुम पाओ, इनकी वजह से माजी का तर्जमा हाल में करें, मिनहुम उनकी तरफ से रुश्दन, ये आनासा का मफूल है, रुश्द मैंने सूझबूझ, और होता है ये हिदायत के मायनों में भी आता है, रब्बानी और रूहानी हिदायत के लिए भी आया है और दुनियावी अकल और समझ के लिए भी ये लफ्ज आता है यहां इन्हीं मायनों में। ये नहीं है कि रब्बानी हिदायत वगैरह उनमें राशिदून आता है, वल कदातैन इब्राहिम रुश्दहु में भी आया है, लेकिन यहां दुनियावी सूझबूझ यानी कारोबारी दुनिया का मामला चलाने की तुम उनमें समझ पाओ, तो फद फू इलेहिम अम बालहुम, बस उनकी तरफ वापस करो उनके माल, दफा यदफा हो पीछे हटाना देना, आजकल मसलन फीस देना के लिए यही आता है दफा रसूमा हूं या दफा अर रसूमा या दफा अर रसूम अल जामिया, उसने यूनिवर्सिटी के ड्यूज अदा किए, दफा यदफा आता है रसूम रस्म जो ड्यूज होते हैं उनके लिए लफ्ज आता है। तो फदफउ अमवालहुम इलैहिम, बस उनके, अब यहां अमवालहुम आया है, उनके माल तुम उनकी तरफ वापस करो यानी उनके माल उनको दो। इसमें यतीमों के बारे में उनकी तरबियत करने का हुक्म है जब तक वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, फिर अगर सूझबूझ हो तो उनको माल दो, वरना आगे ये खुद ब खुद आ जाता है इसमें कि अगर रुश्द ना हो तो फिर माल ना दो, क्योंकि देखिए ना माल देने की शर्त ही है कि उनके माल उनके हवाले करो, अब वो अपना مال کا تصرف کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں, جیسے کورٹ آف والڈ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو 18 سال کے بعد پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا انتظام سنبھالو. تو اس میں یہ خود بخود مانا آتا ہے کہ اگر رشد نہیں ہے تو مال نہ دو. اس سے پھر فقہا نے مسئلہ نکالا کہ کب تک روکے رکھیں گے, اگر تو بالکل پاگل نہیں ہے تو پاگل ہے تو پھر اور معاملہ ہوگا, ورنہ بھائی کیوں کہ جو جنسی بلوغ ہے اور جو رشد ہے یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آتے, ان میں دو کا ذکر ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جنسی بالغ یعنی جو باپ یا ماں بننے کے قابل ہو گیا ہے بایولوجیکلی, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی کچھ نہ کچھ ہو چکی ہوتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ چلے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی پختہ اس کی عقل نہ ہوئی ہو, تو قرآن کریم نے وہ رشد کا ذکر اس وجہ سے کیا. باقی اس آیت سے بعض حضرات نے کہا کہ نکاح کی ایک خاص عمر ہونی چاہیے. یہ مسئلے دیکھیے نا, مسئلوں سے مسئلے کیسے نکلتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک وہ جنسی طور پر بالغ نہ ہو پھر وہ نکاح کا معنی کیا, یہ ہمارا نکاح جو اصطلاحی معنی ہے, اور اس میں کہا کہ اس سے پھر ایک خاص عمر جو ہے. باقی یہ سائز سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح یعنی جنسی طور پر بالغ ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں, اس لیے نکاح کی عمر وہی ہونی چاہیے. باقی اس کے خلاف صغیر کے نکاح یا صغیرہ کے نکاح کا جو قصہ ہے وہ حدیث کی بنا پر ہمارے سامنے آتا ہے, یا پھر اس سے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مفاسد بھی ہوتے ہیں. لوگ اب خود ڈرنے لگے ہیں جو اس طرح سے کرتے تھے, 6 مہینے کی بچی کا نکاح کر کے دے دیا, 6 مہینے کے بچے کا نکاح کر دیتے تھے, تو اب تو لوگ خود ان کے مفاسد سے آگاہ ہونے لگے ہیں. لیکن اس کی بعض مسائل بھی ہو سکتے ہیں, اور ہم تو سمجھتے ہیں دنیا میں ویسے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ برائیاں دونوں ہی نہیں شامل ہیں. اللہ میاں نے یہ چیز پیدا ہی دنیا اس طرح سے کی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں اور دوسرے سب میں کوئی نفع کا پہلو, کوئی نقصان کا پہلو, کوئی برائی کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں دو باتیں ہوئی ہیں کہ جنسی طور پر بالغ ہو جائیں تو اس وقت تک تو ان کی تربیت کرو, یہ تو تربیت کا دور ہے. ایک اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل سیکھنے سکھانے کا دور یہی ہے, جس دن وہ کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو گیا یا ہو گئی تو پھر وہ کہیں پھر اس کی وہ تربیت جو ہے تعلیم میں دل نہیں لگے گا, پھر یونیورسٹی جانے کو جی چاہے گا. تو اس طرح سے یہ بھی ایک معنی مراد ہو سکتا ہے. اور نکاح کا یہاں دیکھیں تو یہ استدلال کچھ اتنا غلط بھی نہیں ہے, لیکن اگر نکاح صغیر اور نکاح صغیرہ کی کوئی دلیل ملتی ہے تو وہ حدیث سے اور عمل سے ملتی ہے, صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن سے اس کے حق میں یا خلاف کوئی دلیل نہیں جاتی, بلکہ یہ بلوغ نکاح کے حق میں جاتی ہے. یا ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, اور تم اس کو نہ کھاؤ اسراف کرتے ہوئے اور جلد بازی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں. یہ ہے لفظی ترجمہ. ولا تاکلوها, مت کھاؤ ان کو, ہا کی ضمیر اموال کے لیے, یعنی جن یتیموں کے مال تمہارے پاس ہیں اور وہ تمہارے زیر کفالت ہیں, اس مال کو کھانے کی جلدی نہ کرو. اسرافن, اسراف کرتے ہوئے, یہ بھی حال ہے, یعنی مصرفین و بادرین, اس جلدی کرتے ہوئے اور اسراف کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ. اسرافن باب فعل ہے, بدارن باب مفعلہ ہے, بادر یبادر مبادرتن, مبادرت میں ہوتا ہے جلدی کرنا, اردو میں میرے خیال میں استعمال ہوتا اس نے اس کام میں مبادرت کی. بادر یبادر بیدار مادہ سے باب مفعلہ میں, بادر یبادر, دیکھیے مبادرت بھی مصدر ہے اور بیدار بھی, یہ فعال کے وزن پر ہے نا, بات تو اتنی ہے نا, یہ آیا فعال کے وزن پہ, اور اگر مفعلہ کے وزن پہ بنائے مبادرہ وہ بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے جہادہ سے جہاد بھی استعمال ہوتا ہے اور مجاہدہ بھی استعمال ہوتا ہے, قتال بھی اور مقاتلہ بھی, اس طرح سے یہ بیدار بھی ہے اور مبادرت بھی ہے. مبادرت معنی ہوتا ہے جلد بازی کرنا, اول تو یہ دو کے معنوں میں آتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے پر جلدی کرنا, لیکن یہاں سنگل معنوں میں بھی ہے. تو اسراف کرتے ہوئے اور اس بات کی جلد بازی کرتے ہوئے نہ کھاؤ کہ ائی یکبرو, کہ وہ بڑے ہو جائے, یعنی کہ وہ کہیں بڑے, اب اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. کابورا یک بورو, کب یک یکبرو, کبر کبیرا شاید ہو, کبیرا یک بارو, یہ جس طرح سے قرب یا قرب ہوتا ہے نا اور ایک قریب یا قرب بھی آتا ہے لا تقرب، اس طرح سے کبیرا یا بارو میں نے بڑی عمر کا ہو جانا، ویسے باب کرما سے بھی یہی معنی ہوتا ہے کبورا وہ بڑا بوڑھا ہو گیا، این یکبرو کہ وہ کہیں بڑے نہ، یہ یکبرو کی جو ضمیر فاعل ہے وہ یتامہ کے لیے ہے، یعنی اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اپنا مال ہم سے مانگیں گے جلدی سے کھا پی کے ہضم کر لو، یہ معنی ہے کہ تم اس لیے نہ کھاؤ ان کا مال. ومن کان غنیاً اور جو تھا امیر، یعنی ہو جو مراد یہاں ہے یعنی کفیل جو یتیم کا ہے، یتیم کے غنی ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جو غنی ہے غنیاً کانا کی خبر، فل یستعفف اسے چاہیے کہ استعفاف سے کام لے. عین فی فی مادہ تعفف آپ نے سورت البقرہ میں پڑھا تھا، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، بچنا، عفت کا لفظ اسی سے نکلا ہے عین فی فی مادہ سے، تو استعفاف کے معنی بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یا یہ عفت بچانا بھی اس کا معنی ہے، 18-12 سورت نور میں آیا ہے یہ کہ لا یجدون نکاحن فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، کہ وہ اپنا صاحب عفت رہے، لفظی معنی وہی ہے بچ کے رہنا، تو ول فلیستعفف چاہیے کہ وہ بچ کے رہے، غائب کا امر ہے استعفاف سے، یعنی پرہیزگاری کریں، جو تو امیر ہیں ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانے چاہیے یتیم کے مال. ومن کان فقیرن اور جو ہو غریب اور اس کے زیر کفالت کو یتیم بھی آ جائے، فل یا کل بالمعروف، بس اسے چاہیے کہ وہ کھا لے بھلے طریقے پر، مثلا وہ اس کو ٹائم دیتا ہے، اس کے کاروبار کی نگرانی کر رہا ہے، اس کے کھیتوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ٹائم دے رہا ہے تو اپنے ٹائم کے پیسے ایمانداری سے لے تو وہ پھر اور بات ہے. تو بالمعروف کی شرط اسی وجہ سے قرآن نے لگائی ہے، اور یہ نہیں کہ مطلب وہ فقیر کھانا شروع کر دے، وہ معروف کی بھی تو شرط ہوگی، اس کے لیے ایک صورت یہ سامنے آتی ہے، ممکن ہے اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں،
مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت،
وہ بقدر خدمت تفسیری ترجمہ کیا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس کو ٹائم دے اور اس کا اپنے وقت کا گویا کہ معاوضہ لے، ایک صورت اور شاید اور بھی ہو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، مثلا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے مال یتیم کے مال کی زکات دینی چاہیے یا جب وہ بالغ ہو جائے تو، لیکن فرض کیجئے کہ اس کے مال کی تو زکات نکلتی ہے، یہ زکات لینے کا حقدار ہے، یہ بھی ایک صورت بن سکتی کہ اسے یتیم کے مال کی زکات نکالے اور خود ہی لے لے، بیسی صورتیں ہو سکتے ہیں بالمعروف. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس جب ان کی طرف ان کے مال تم ادا کرو، دافع إِلَيْهِ اس کی طرف دھکیلا لفظی ترجمہ، پھر مراد ہے دینا ان کے مال، جب ان کو دو، فَإِذَا دَفَعْتُمْ أَمْوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس تم ان کو اس پر گواہ بنا لو، ان کو تو نہیں، فَأَشْهِدُوا تم گواہ بنا لو، کس کو بناؤ یہ ذکر نہیں ہے، اشہدا یشہدو باب افعال سے ہے، فَأَشْهِدُوا نہیں کہ تم گواہ رہو، تم گواہی دو نا، فَأَشْهِدُوا تم گواہ بنا لو، علیہم ان پر، یعنی اس معاملے میں گواہ بنا لو کہ جی ہم نے ان کو پیسے دیے تھے، یہ فَأَشْهِدُوا علیہم کا یہ معنی ہے، اور کن کو بناؤ اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. وکفا باللہ حسیبا اور اللہ ہی کافی ہے حسیب ہوتے ہوئے، حسیب کے معنی فعیل کا وزن ہے، حساب کنندہ اس کا معنی ہے حساب کرنے والا، حساب لینے والا، گنتی وغیرہ کرنے والے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حساب کسی چیز کا لینے والا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. اس ترکیب میں کفا کے ساتھ یہ جو باللہ آیا ہے، اصل حسیباً یہاں حال ہے، لیکن اس کی نسب حال ہونے کی وجہ سے اللہ کافی ہے حسیب ہوتے ہوئے، اور باللہ کیوں آیا ہے، یہ ایک خاص استعمال ہے. یہ یوں بھی ہو سکتا تھا وقف اللہ ہو, کافی ہوا اللہ حسیباً حساب کنندہ ہوتے ہوئے, یوں ترجمہ تھا کف اللہ ہو. کف اللہ ہو قرآن کریم میں ایک اور معنی میں تو آیا وقف اللہ المؤمنین القتال, کافی ہو رہنا, یہی معنی وہاں آیا وقف اللہ ہو مومنوں کے لیے اللہ کے قتال میں کافی ہو رہا. تو یہاں وقفا باللہ ہے, یہ باللہ ایک بے زائد آتی ہے, اس کا اس کے ساتھ صلہ تو نہیں ہے لیکن خاص اس ورب میں آ جاتا ہے. وقفا باللہ ہے شہیدہ, وہاں بھی تھا وقف اللہ شہادتن یا شہیدن, بلحاظ شہادت کے اللہ کافی ہے. اس طرح سے یہ کفا کا فائل ہی ہے اصل میں باللہ, بے اس پہ آ گیا ہے صلہ, ورنہ ہم کہیں گے یہی کہ کفا فعل ہے, اللہ ہی اس کا یہاں فائل آیا, وہ بے کی وجہ سے مجرور ہو گیا وہ اور بات ہے, اور حسیباً اس کا حال ہے, کافی ہے اللہ حساب کو نندہ ہوتے ہوئے. پھر ترجمہ کریں گے, کافی ہے خدا حساب کو نندہ, حساب لینے والا, یعنی اصل حساب لینے والا تو وہی کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کے لیے, لِلرِّجَالِ جار مجرور اور نصیب مبتدا مؤخر نکرہ, مردوں کے لیے حصہ ہے یا ایک حصہ ہے یا کچھ حصہ ہے, مم ما اس میں سے جو کہ, من ما ہے, ترکا چھوڑا, الوالدان فائل ہے ترکا کا, ماں باپ نے, والدان تثنیہ رفع کا, ترک الوالدان چھوڑا ماں باپ نے, والاقربون نزدیکی رشتہ داروں نے, اقرب کی جمع اقربون, ترکا کے دونوں فائل ہے, ترک الوالدان ومما ترک الاقربون, جو چھوڑا ماں باپ نے, جو چھوڑا قریبی رشتہ داروں نے, اقرب افعل التفضیل ہے اور بنیادی معنی اس کا ہے نزدیک ترین رشتہ دار, اور چھوڑا قریب ترین رشتہ داروں نے, اس میں حصہ ہے مردوں کا, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ, اور عورتوں کا حصہ ہے, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, وہی الفاظ آئے ہیں جو کچھ چھوڑا ماں باپ نے اور قریب ترین رشتہ داروں نے, مِمَّا یہ بدل ہے اب مِمَّا تَرَكَ, مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, اس چیز میں سے جو اس میں سے زیادہ ہوئی یا تھوڑی ہوئی, مِمَّا قَلَّ, قَلَّ يَقِلُّ تھوڑا ہونا, کاسورا یا کسورو زیادہ ہونا, جو زیادہ ہوا اس میں سے یا تھوڑا ہوا اس میں سے, اس میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہوگا مردوں کا بھی حصہ ہوگا, نصیبم مفروضن, یہ نصیبن حصہ مفروض مقرر کردہ. نسب کیوں آئی ہے یہاں نصیبم مفروضن کی, یعنی یہ یا تو کسی فعل محذوف کا مفعول ہے, یعنی اعطوا نصیبا مفروضا, اس طرح کا فعل جب تک کوئی محذوف نہیں مانیں گے اس کی نصب کی کوئی بات نہیں سمجھ آتی, کیونکہ مفعول مطلق بھی نہیں بن سکتا, یا حال ہو ایک صورت ہو سکتی ہے نصیب مفروض ہوتے ہوئے, یوں بھی ہو سکتا ہے نصیبم مفروضن, یا پھر کوئی فعل محذوف مانے کہ مقرر کیا گیا ان کے لیے یہ مفروض حصہ, اور مفروض کا اپنا معنی بھی فورزا نصیبم مفروضن, یوں ہو سکتا ہے مفروض کے اپنے معنی مقرر کردہ, فرض کیا ہوا بھی اس کا معنی ہوتا ہے یاد رکھیے, اور مقرر کردہ یعنی اس کا باقاعدہ کوانٹیٹی مقرر کر دینا, جیسے ہوتا ہے نا کہ اتنا ایک بٹا دو ایک بٹا تین جیسا کہ اب آگے جاتا ہے. یہ آیت ہے اصل اصول سارے قانون وراثت کا, پہلی بات اس میں یہی آئی قرآن مجید میں نے بتائی کہ مردوں کا بھی حصہ ہوگا نصیب, ایک بیسک ہمیں اصول اس میں سے ملتا ہے, وراثت عورتوں کو بھی ملے گی مردوں کو بھی ملے گی, نصیبا مفروضا یہ مقرر حصے ہوں گے جو کہ آگے بیان ہو رہے ہیں, اس کا ایک بٹا چھ ہوگا, اس کا ایک بٹا آٹھ ہوگا, اس کا ایک بٹا تین ہوگا, جیسے آ رہا ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وراثت ملے گی, مما ترک الوالدان والاقربون, یہ تو ہے مرنے والے کی طرف سے, تو لینے والے کی طرف سے وراثت کا حقدار کون ہو سکتا ہے, یا تو بیٹا بیٹی ہو,
والد کی وجہ آئے سے آئے تو دوسری جانب سے لینا یہی بنے گا نا کہ بیٹے بیٹی کو وراثت ملے گی والدان کے بنے. باقی رہ گیا اقربون, اس کا معنی یہ ہے کہ مرنے والا اور جو بعد میں موجود ہے جن کے درمیان نزدیک ترین رشتہ ہوگا وہ وارث بنے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک چچا کا پوتا موجود ہے مثلا, دوسرا کوئی اپنا پوتا موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ پھر ایک اصول وراثت میں ہمارے ہاں چلتا ہے الاقرب فالاقرب, کہ جو نیئرسٹ ریلیٹو ہے وہ اس کو حق, پھر اگر وہ نہیں تو اگلا نیئرسٹ, دین نیکسٹ نیئرسٹ, دین نیکسٹ. اقرب کا ایک اصول بنتا ہے اور اس پہ ہمارا سٹرکچر یہ قائم ہوا وراثت کا. کچھ اس کی بات ہم کریں گے, ایک وہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اس سے حجاب کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دونوں کے لیے یہ تو ہوگا نا, یہ تو دونوں کے لیے ہوگا. نصیبم مفروضن, یعنی یہ جو حصہ ہے للرجال نصیبن و نصیبم مفروضن, یعنی نصیب مفروض ہوتے ہوئے حال اس طرح سے ہو سکتا ہے یا کوئی محذوف فعل مان لے کہ یہ مقرر کیا گیا حصہ ان معنوں میں. وہ اسی لیے ڈالیے کہ یہ عبارت دیکھیے نا, یوں تو لے نصیب مفروضن صفت موصوف ہے اور نصب میں ہے, نہ یہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتا ہے, کوئی تک نہیں اس کا جملے میں بنتا نظر آتا. اسی طرح سے یعنی آپ اگر نصیب مفروضن ہوتا تو کہتے جی ہوا نصیب مفروضن مبتدا ہو, رفع بھی نہیں ہے, ہے بھی نصب, تو سازار تعلق تو اس کو پچھلی ساری عبارت کے ساتھ ہے. یوں حال ہوتے ہوئے تعلق بن سکتا ہے, اور یا کوئی فعل معذوف مانے کہ ہم نے یہ مقرر کیا یا دیا یا حکم دیا ہے اس طرح, تو پھر اس کا مقول بن کے آئے, کیونکہ نصب میں تو اکثر معذوفات ہوتے ہیں, زیادہ تر مقول مطلق, کبھی حال کبھی تمیز, یہی صورتیں بنتی ہیں عموماً جہاں معذوف ہو یا پھر وہ حال ہوتا ہے یا مقول مطلق ہوتا ہے, کبھی مقول بہی بھی ہوتا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب تقسیم کے وقت موجود ہوں قریب ترین رشتہ دار. حَضَرَ حاضر ہوا موجود ہوا, اور حَضَرَ کا فائل ہے أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ, یہ تینوں فائل ہیں حَضَرَ, فعل تو واحد ہی آنا تھا نا. اور جب حاضر ہو قریبی رشتے دار, أُولُو جمع ہے قرابت والے یعنی قریبی رشتے دار, والیتام اور یتیم اور مسکین, حاضر ہو القسمتا, یہ دوسرا مفعول بنائیے یا ظرف بنا لیجیے, قسمتا یعنی وقت القسمہ, تقسیم کے وقت, اور مراد ہے یہاں وراثت جب تقسیم ہو رہی ہو. فرزقوہم منہ, پس ان کو بھی اس میں سے رزق دو, کھلاؤ پلاؤ, یوں میں نہ کر رہے. ہم کی ضمیر اولو القربا یتاما مساکین کے لیے, من ہو یہاں ہو مال کے لیے ہے جو کہ انڈرسٹوڈ ہے, قسمت کے لیے نہیں ہے کہ اس قسمت میں سے, بلکہ من ہو یعنی اس مال میں سے, یعنی قسمت المال ہے اور پھر مال میں سے. وقولو لہم قولا معروفا, پہلے بھی آ چکا, اور ان سے بات بھلی کہو, جھڑکو نہیں ڈانٹو نہیں وغیرہ. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو وہ یتیم غریب قریبی رشتہ دار جن کو وراثت میں سے کچھ نہیں مل رہا, ان کو اور نہیں تو کچھ دے دینا چاہیے. تالیف قلب کہیے, ویسے جیسے سوشل رواج ہوتے ہیں, آخر ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر بھی تو ہوتا ہے جی, وہ دلہا صاحب کی بہنوں کو بھی جوڑے دینے ہیں اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اوٹ پٹانگ رواج بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ قرآن نے حکم دیا اس آیت کے تنسیخ کے بارے میں کہ یہ منسوخ ہے, یہ بھی کہا, اور شاہ صاحب علی اللہ نے لکھا ہے اپنے عباس کا قول کہ یہ اپنی جگہ اب بھی موجود ہے لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ولیکن تہامن الناس, کشوال بن الفاظ پڑے تھے الفاظ القبیر میں, تو اس میں حکمت کیا ہے؟ مال کی تقسیم آج کل تو اس طرح باقاعدہ ہوتی نہیں, غالباً جو جس کے قبضے میں آیا لے گیا بس, زیادہ زیادہ جو کاغذوں میں تقسیم جائیداد زمین مکان ہونا وہ ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے کہا ہے قل منہ او قصر, تھوڑے بہت, اور اس میں پھر فقاہت ہو جاتے ہیں جناب, سوئی تاگے تک کا حساب ہوگا, ہر ایک چیز برابر تقسیم ہوگی, کیونکہ اگر جس کے قبضے میں کوئی یہ لے گیا دوسرے کو چھوڑ گیا تو پھر حق تلفی ہوگی. ہوگی غالباً کسی زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا, اب نہیں ہے, کیونکہ مجھے اس سے یاد پڑتا ہے हमारे घर में एक चारपाई होती थी तो उसे वो दादाजी की चारपाई सब कहते थे, छोटी सी एक चारपाई थी। और वो वालदा बताती थी कि जब हमारे दादाजी फौत हुए थे तो हमारे यानी उनके चार बेटे थे, एक हमारे वाले साहब और तीन उनके भाई थे, उनमें तकसीम हुआ ना बाकायदा उनके घर का माल। तो के भाई ये जमीन को वैसे बंटवारे के जरिए से तकसीम होनी थी, लेकिन जो असासा घर में कोई चारपाई यहाँ कपड़े चादरें वगैरह होती है ना या बर्तन, हाँ वो भी तकसीम किए। तो वो वालदा बताती थी कि जब वो सब ले रहे थे तो ये छोटी थी, इनको बाकी इनके वो धंधे क्या कहते हैं उनको देवरानी है वो तो ले रही थी। तो फला आदमी उन्होंने कहा, हमारे गांव का जमींदार था, उसने कहा ये चारपाई तो इस लड़की को दे दो। तो वो हमारी वालदा को एक चारपाई जिसपे हमारे दादाजी सोया करते थे वो मिली, और फिर वो हमारे घर पता नहीं 30-40 साल रही और वो उसको दादाजी वाली चारपाई कहते थे। तो इस तरह से तकसीम होता होगा, अब तो गालबन ये भी कोई नहीं करता। हाँ जी, तो ये तो बताइए। हम ये पढ़ रहे थे कि विरासत ही का पहला हुक्म बयान हुआ, एक जनरल उसूल कि औरतों का भी विरासत में हिस्सा होगा, मर्दों का भी। वारिस आदमी अपने माँ बाप का तो यकीनन होगा, लेकिन माँ बाप के अलावा और कराबती रिश्तेदारों की बिना पर भी विरासत मिलेगी, सिर्फ यही नहीं कि बेटे बेटी को मिले, और भी होगी। और ये मुकर्रर हिस्से होंगे और ये मुकर्रर हिस्सों की तफसील आगे आती है। फिर ये कि जब विरासत तकसीम हो रही हो, क्योंकि इस किस्मत से मुराद विरासत की तकसीम ही है और तो कोई तकसीम मुराद नहीं, तो उस वक्त जो गरीब वगैरह और मुराद यह कि जिनको विरासत में हिस्सा ना मिले और वैसे, तो उनको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। यह अल्लाह की शुक्रगुजारी की भी एक सूरत है कि जब आपको माल मिले तो आप अल्लाह का हिस्सा कैसे निकालते हैं और गरीबों को भी याद रखते हैं या नहीं वगैरह। वल यक्षल लदीन अल्लाह तरकू मिन खल्फहिम, ये यतामा के सिलसिले में ही बात है, बस चाहिए कि डरे। वल यक्षा गायब अम्र का सीगा है, खशिया यक्षा, यक्षा ये था ये गिर गई। वल यक्षा पस, ये असल में था ली यक्षा, वाओ की वजह से लाम साकिन हो गया। चाहिए कि डरे अल्लज़ीन, वो लोग जो के, बस चाहिए कि डरे वो लोग कि लव तरकू, अगर वो छोड़ते, लव तरकू लव अगर वो छोड़ते, मिन खल्फहिम अपने पीछे, खल्फहुम भी कह सकते थे, मिन खल्फहिम भी कह सकते हैं, जैसे मिन बादहिम और बादहुम, जुर्रियतन दयाफन तरकू का मफूल है, कमजोर औलादे। जुर्रियत क्योंकि जमा का लफ्ज है, वैसे खुद जुर्रियत की जमा भी होती है जुर्रियात, लेकिन जुर्रियत एक बच्चे को नहीं कहते, बच्चों की एक जमात या औलाद की जमात पर लफ्ज बोला जाता है। इसका मादा जार रे रे, और ये बात पहले बयान हो चुकी है। रियाफ ज़ईफ की जमा मुकसर है, ज़ुआफा भी होती है रियाफ भी होती है। तो ज़ुर्रियतन रियाफन कमजोर बच्चे हैं, ज़ईफ देफुन की जमा तो अगाफ होती है ना, ज़ईफ उनकी जमा ज़ुआफा भी होती है, कुरान में इस्तेमाल हुई है, और ज़ियाफ भी होती है। तो ज़ुर्रियतन ज़ियाफन जमा उसके लिए आई है क्योंकि ज़ुर्रियत लफ्ज जमा का, और उसमें शायद मुज़क्कर मुअन्नस की तमीज तो नहीं, क्योंकि जमा मुकसर तो फिर आ गई सबके लिए। खाफू अलैहिम यानी जमा ज़ुर्रियत का लफ्ज मुअन्नस था, उसकी सिफत आती तो मुअन्नस आनी चाहिए थी, लेकिन मुअन्नस की जरूरत इसलिए नहीं रही कि जमा मुकस्सर जो है वो मुअन्नस का काम दे जाती, और जमा इसलिए आई है कि ज़ुर्रियत के मानों में जमा। दो पहलू है यहां, एक जमा का लफ्ज क्यों आया, दूसरा मुज़क्कर क्यों आया। तो खाफू अलैहिम वो उन पर डरते, खाफा या खाफो, खाफू माजी का सीगा है, ये लौ तरकू का जवाब है। तो वो डरते उनके बारे में, खाफा आले है उसको, उसके बारे में खौफ पैदा हुआ। देखिए खाफा हु वो उससे डरा, ये तो यूं होगा खाफा हु वो उससे डरा, और खाफा आले है वो उसके बारे में डरा। तो وَخَافُوا عَلَيْهِمْ وہ ڈرتے ان کے بارے میں یعنی بچوں کے بارے میں ہم کی ضمیر بھی یہاں ذریت کے لیے آتی ہے.